ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و شکر پروردگار اور مدح و ثنا احمد مختار و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ آپ کی پسندیدہ تفسیر کلام نور لے کر حاضر ہیں. ولی الحسن رضوی کا سلام قبول فرمائیں. اعزائے محترم، آج ہم یہ روح پرور گفتگو سورہ سجدہ کی ساتویں اور آٹھویں آیات کی تلاوت سے شروع کر رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہے،
الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين.
یعنی وہ اللہ کہ جس نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے نیک اور اچھا خلق کیا ہے، اور انسان کی خلقت کا آغاز گیلی مٹی سے کیا ہے، پھر اس کی نسل کی بقا اور سلسلہ توالد و تناسل پانی کے ناچیز نطفے میں قرار دیا. عزیزان محترم، گفتگو یہ تھی کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان موجود تمام مخلوقات کی خلقت اور ان کے تمام امور کا انتظام و انصرام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ایک ایک چیز سے آگاہ ہو باخبر ہے. اور اب ان آیات میں خداوند عالم نے دو اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی خدا نے خلق کیا ہے، جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا انسان، سب کچھ نیک اور اچھا بنایا اور پیدا کیا ہے. اس کی خلقت و آفرینش کی مشینری میں جو اس کے صرف ایک ارادہ کن کی تابع ہے، کسی بھی طرح کا نقص اور خلل و رکاوٹ نہیں ہے. اللہ کی ہر خلقت نیک اور اچھی ہے، یعنی ہر چیز اپنے تمام اجزائے وجودی کے ساتھ آپس میں سازگار اور مناسب ہے، اور اجتماعی نقطۂ نگاہ سے معاشرے میں اس کا وجود کسی دوسرے صاحب حق کا حق ضائع ہونے کا باعث نہیں ہے. تمام موجودات خود اپنی جگہ بھی اپنے اندر وہ حسن رکھتے ہیں کہ اس کے وجود کے لیے اس سے زیادہ کمال کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. ایک طرف اللہ نے ہر چیز نیک خلق کی ہے، اور دوسری طرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ ہو خالق ان کل شے، اس لیے ہر مخلوق خالق کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے اچھی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی اپنے اوپر برائی اور بدی عارض کر لے. دوسرے یہ کہ ان آیات میں تمام موجودات کے درمیان انسان کا جداگانہ طور پر ذکر ہوا ہے کہ ہم نے انسان کی خلقت کا آغاز گیلی مٹی سے کیا. ظاہر ہے اس میں سب سے پہلے انسان کی خلقت کا ذکر ہے، آدمیوں کی تمام فرد فرد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ نوع انسانی کا ذکر ہے کہ وہ خاکی ہے. نوع انسانی کی ابتدا خاک سے ہوئی ہے، یعنی تمام افراد بشر اسی ایک فرد سے وجود میں آئے ہیں کہ جس کی خلقت خاک سے ہوئی ہے. یعنی حضرت آدم خاک سے بنے، پھر ان کی نسل اور اولاد توالد و تناسل کے ذریعے ماں باپ سے وجود میں آئی، اور آدم کی اولاد کا نطفہ رحم حوا میں قرار پایا کہ جس کی طرف اگلے جملے میں اشارہ ہے. پھر اس کی نسل کی بقا پانی کی ناچیز قطرے یا نطفے میں قرار دیا، اور اس کو انسان کی ولادت کا ذریعہ بنایا. چانچہ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ علی الظاہر انسان کا نطفہ پانی کا ایک نجیس و ناچیز قطرہ ہے، مگر اپنی ساخت اور ڈھانچے کے اعتبار سے اس میں وہ حیات آفرین سیلز پائے جاتے ہیں جو غیر معمولی طور پر اتنے باریک و ظریف اور پیچیدہ و دقیق ہیں کہ خود اپنی جگہ پروردگار عالم کے علم و قدرت اور عظمت و کبریائی کی نشانی کہے جا سکتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ انسانی تکامل سے متعلق ڈارون کے مفروضات یا سو کالڈ تھیوری کے برخلاف کہ جس میں انسان کو ایک قسم کے بندر یا گوریلے کی ارتقائی شکل میں پیش کیا گیا ہے، یہ آیت کہتی ہے اللہ نے سب سے پہلا آدمی اپنے ارادے سے براہ راست گل یا گیلی مٹی یعنی آب و خاک سے پیدا کیا ہے، اور اس اعتبار سے اس میں اور اس کی نسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابو البشر یا بابا آدم خود گل سے پیدا ہوئے لیکن ان کی نسل نطفے سے آگے بڑھی ہے، اور آدم و حوا سب کے ماں باپ ہیں، نطفے آدم سے ان کی نسل پروان چڑھی ہے۔ جبکہ انسانی ارتقاء اور تکامل سے متعلق ڈارون کی تھیوری کے مطابق سب سے پہلے آدم کی خلقت بھی ماں باپ اور ان کے نطفے سے ہوئی ہے، اور نہ صرف سورہ سجدہ کی ساتویں آیت بلکہ قرآن حکیم کی دیگر آیات میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ حضرت آدم یعنی سب سے پہلے انسان کی خلقت ماں باپ کے بغیر الہی ارادے کے تحت خاک سے ہوئی ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت 59 میں صرف حضرت مریم کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت آدم کی پیدائش کی طرح باپ کے بغیر قرار دیا گیا ہے کہ وہ خدا جو آدم کو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، کیا عیسیٰ کو باپ کے بغیر پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا ارادہ پروردگار میں کوئی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد سورہ سجدہ کی 9 آیت میں خدا فرماتا ہے
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون۔
پھر مناسب و موزوں تصویر اور پیکر دے دیا اور اسی میں اپنی روح پھونک دی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور قلب قرار دیا، لیکن تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اجزان محترم، انسانی خلقت سے متعلق سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس آیت میں حضرت آدم اور ان کی نسل کی تخلیقی مراحل کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند عالم نے آدم کے لیے خاک کا پترا تیار کرنے یا پھر ان کی نسل کے لیے رحم مادر میں نطفہ قرار دینے کے بعد انسانی پیکر میں جب اپنی روح پھونکی اور اس میں جان ڈال دی تو مناسب و موزوں استوار اندام اور اعضاء و جوارے عطا کیے اور دیگر موجودات سے اس کو ممتاز بنا دیا۔ سب سے پہلے انسان ابو البشر کا انسانی پیکر مٹی سے تیار کیا اور خدا نے اپنے خاص ارادے اور فیصلے کے تحت اس میں اپنی روح پھونک کر جان پیدا کر دی، اور حضرت آدم کو مخصوص حیات سے نوازا، اور ان کی نسل کے اندر جو آج تک چل رہی ہے، جب نطفہ رحم مادر میں قرار پا گیا تو حمل کے 9 مہینوں کے دوران جنین میں بھی اللہ نے اپنے فیصلے کے تحت کچھ مہینوں بعد جان ڈال دی۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ رہے، یوں تو انسان کا وجود ہو یا کسی مخلوق کا، مخلوقات کا پورا وجود اللہ کا ہی عطا کردہ ہے، مگر آفرینش کے دوران پیکر وجود میں روح پھونکنے کی نسبت جو خاص طور پر اللہ کی جانب دی گئی ہے، اس سے مراد شاید وہی مخصوص حیات ہے جو اللہ نے خاص طور پر انسان کو دیگر جاندار مخلوقات سے ممتاز بنانے کے لیے عطا کی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وجود خداوندی سے کوئی شے نکل کر انسانی پیکر میں حلول کرتی ہو، کیونکہ اس طرح کی کوئی چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ آنکھ، کان اور دل وغیرہ تو دوسرے جانداروں کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن وہ روح خداوندی جو اللہ انسان کو دیتا ہے وہی باعث بنتی ہے کہ انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے وہ فہم و ادراک پیدا کر لیتا ہے جو دوسرے جانداروں سے بہت بلند و برتر ہے۔ خدا نے انسان کو حواس پنجگانہ یعنی آنکھ اور کان وغیرہ کے علاوہ عقل اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی ہے کہ وہ اس کی مدد سے اپنے سنے اور دیکھے ہوئے کے بارے میں تجزیہ و تحلیل کر سکے، اور عالم ہستی پر حکمراں قوانین کو کشف کرے۔ ظاہر ہے انسان نے اپنے کشف شدہ قوانین ہی فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی یا علم الحیات وغیرہ کی شکل میں ترتیب دیے ہیں، اور ان کی بنیاد پر طرح طرح کے اختراعات اور انکشافات انجام دیے ہیں۔ لہذا وہ ہمیشہ ترقی و کمال کی طرف گامزن رہا ہے، جبکہ دوسرے جانداروں کی زندگی اور طور طریقوں میں کوئی تغیر اور تبدیلی نظر نہیں آتی۔ مثلا شہد کی مکھی آج بھی ویسے ہی چھتے بناتی ہے جیسے آج سے ہزاروں سال پہلے بناتی تھی، اور اس کا تیار کردہ شہد بھی ویسا ہی ہے جیسے ہزاروں سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ بہر صورت اس آیت میں انسان کی شناخت کے اہم ترین وسائل یعنی آنکھ، کان اور عقل کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جس کا ایک حصہ ظاہر سے اور ایک حصہ باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ مشاہداتی اور تجرباتی امور کی شناخت کے لیے آنکھ، کان وغیرہ، اور تجزیاتی اور استدلالی شناخت کے لیے عقل و ادراک سے انسان استفادہ کرتا ہے، اور اللہ کی یہ عظیم نعمتیں یقیناً اس بات کا حق رکھتی ہیں کہ اس کے عطا کرنے والے کا شکریہ ادا کیا جائے۔ مگر افسوس، انسانوں کی اکثریت نے خدا کو فراموش کر رکھا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اور جو ادا بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی بے پایا نعمتوں اور رحمتوں کے شایہ نشان شکر ادا نہیں کرتے۔ البتہ یاد رہے کہ اللہ کی نعمتوں کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کا صحیح اور بجا استعمال کرے اور دل سے محسوس کرے کہ اللہ کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہوا دنیا پر حکمراں نظام خدا کا قائم کردہ بہترین نظام ہے، جو اس کے لامتناہی علم، حکمت اور قوت و اقتدار پر استوار ہے، اور اس میں نقص و خلل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ خدا کا کتنا عظیم ہنر اور کارنامہ ہے کہ اس نے ایک نجس اور ناچیز قطرے کو ایک ممتاز و حیرت انگیز، مترقی و باکمال انسان بنا دیا۔ البتہ خود انسان کو یہ جاننے کے بعد کہ وہ آب و خاک اور نطفہ ناچیز سے خلق ہوا ہے، خود کو دوسروں سے بالا تر سمجھنا اور غرور و تکبر کرنا زیب نہیں دیتا۔ نوع انسانی کی شرافت و کرامت اس کے اندر الہی روح پھونکے جانے کی علامت ہے، اور یہی چیز اس کی حیات کا پتہ دیتی ہے۔ انسانیت نہیں ہے تو وہ ایک مردے اور مردار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خود اپنی اور اپنے خدا کی صحیح شناخت اور معرفت اپنے خالق و پروردگار کے شکر اور اطاعت و پیروی کا مقدمہ ہے۔ جو شخص خود کو نہیں پہچان سکا خدا کو نہیں پہچان سکتا، اور جس نے خود کو پہچانا گویا اس نے خدا کو پہچان لیا ہے، اور اس کے بعد خدا کا شکر اور بندگی فطری اور یقینی ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کے دو پہلو ہیں، ایک مادی پہلو ہے اور دوسرا معنوی پہلو ہے، جو یقیناً بڑا ہی قیمتی اور حیاتی پہلو ہے۔ جو لوگ فضیلت و شرافت کے حامل ہیں اپنا مادی پہلو معنویت کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن پست و حقیر افراد معنوی پہلو کو بھلا کر صرف مادی ضرورتوں کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں۔